الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کی کہانی قرآن مجید میں کئی بار بیان فرمائی، حالانکہ کہانی تو ایک ہی ہے، ایک ہی واقعہ پیش آیا، تو ایک دفعہ بیان فرما دیتے تو بات مکمل ہو جاتی، لیکن سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا سے جو اس کو بیان فرمانا شروع کرتے ہیں تو پھر بار بار اس کا ذکر آتا رہتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئیں یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں، تو ان میں پھر وہی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اعلان کیا کہ اسجدوا لآدم، ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اسے پوچھا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے اپنی توجیحات بیان کریں۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار اپنے قرآن کے اندر جو کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، تو اس کی وجہ ہے، یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ہیں، بہت سارے لیسنز ہیں اس کے اندر ہمارے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرما دیا تو اس کے بعد اس کو واسطہ پڑا شر سے، اس کی وجہ سے اس کا نفس جو ہے وہ آلودہ ہو گیا، خراب ہو گیا، برا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل پیدا فرمائی، تو جب عقل پیدا فرمائی تو عقل کی بنیاد پر اس نے یہ دیکھا کہ میں خراب ہو چکا ہوں، تو اب اس کو اس سے توبہ کی ضرورت پیش آئی کہ جب کوئی چیز گندی ہو چکی ہوتی ہے، غلطی ہو چکی ہوتی ہے، خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے انسان توبہ کرتا ہے۔ تو یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس عقل سے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب میں توبہ کروں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ بنایا، اب ہم سے بھی بہت غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں زندگی کے اندر، گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، زندگی کا بہت سارا وقت ہم نے فضول میں برباد کر دیا ہوتا ہے، تو اب ہمیں بھی توبہ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ توبہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا، پاک کرنا، تاکہ ہم پروردگار کی طرف آگے بڑھ سکیں، اپنا رخ پروردگار کی طرف واپس پھیر سکیں، تو یہ توبہ ہماری ضرورت ہے ہر ایک کی۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، رجوع کرو۔ تو اب جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہاں میرے اندر کچھ غلطیاں ہیں، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، تو اب وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اپنا سفر اللہ تعالی کی طرف شروع کرنا شروع کرتا ہے، یا کم از کم وہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے تو اب میرا سفر اللہ تعالی کی طرف شروع ہو جانا چاہیے، تو اب وہ کچھ اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے. لیکن جب اعمال کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد نا اس کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میں بڑھ نہیں رہا، میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، میں ابھی تک ویسا کا ویسا ہی ہوں جیسا توبہ کرنے سے پہلے تھا، کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی میرے اندر. تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے کہ انسان پروگرس کر کیوں نہیں پا رہا ہوتا؟ وہ اس کی جو عادتیں بنی ہوئی تھیں وہ عادتیں چھوٹ کیوں نہیں پا رہی ہوتی؟ اس کی وجہ سے نا یہ بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے اس بات کی کہ توبہ کے مضمون کو بار بار کھولا جائے، بار بار سمجھایا جائے، اس لیے کہ توبہ جو ہے یہ کی ہے، یہ کنجی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی، یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ. اگر یہ پہلا سٹیپ ہی آپ نے صحیح نہیں لیا تو آپ کا بڑھنا شروع نہیں ہوگا. بے شک آپ گمان کرتے رہیں، ہم گمان کرتے رہیں، مطلب یہ عاجز خود بھی اس میں شامل ہے آف کورس، اپنے آپ کو سب سے پہلے نصیحت، تو ہم گمان کرتے رہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں لیکن در حقیقت ہم بڑھ نہیں رہے بلکہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے توبہ کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کو ریمائنڈ بھی کروانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. سمجھ بھی لیتے ہیں تو انسان نسیان کا مجموعہ ہے، بھول بھی جاتا ہے، نکل جاتا ہے ذہن سے، یا شیطان نکال دیتا ہے، بھلا دیتا ہے. تو اس وجہ سے نا آج ہم کوشش کریں گے کہ تخلیق آدم کی جو یہ جو کہانی ہے اس میں سے ہم اپنی توبہ کے لیے کچھ سبق لیں، لیسنز لیں. تو یہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو پیدا فرما کر کے آسمانوں کے اندر اعلان فرما دیا کہ بھئی ان کو سجدہ کرو، لیکن کیا ہوا کہ سب نے سجدہ کیا، یعنی ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ملائکہ کے درمیان یہ ایک جن رہتا تھا جس کا نام تھا عزازیل، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں کیا. تو ہمارے مشائخ نے نا اس کے اوپر کافی کلام کیا ہے. ایک اس میں سے فرماتے ہیں کہ یہ جو ابلیس تھا، بعد میں اس کا نام ابلیس اللہ تعالیٰ نے کنورٹ کر دیا، پہلے تو عزازیل تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ تین عینوں کا مجموعہ تھا. تین عین تھے اس کے پاس، ایک عین تھا کہ یہ عالم تھا، علم والا، عالم. عالم کی اگر عمومی تعریف لیں تو بس جس کے پاس بھی علم ہو وہ عالم ہوتا ہے، لیکن اگر اصطلاحی تعریف لیں لفظ عالم کی تو عالم وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت وقت لگا کر کے علم حاصل کیا ہو، اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں. تو جس طرح سے بھی دیکھیں بہرحال علم والا تھا. دوسرا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس عارف کا عین بھی تھا، عارف تھا، اس کے پاس عرفان تھا. عرفان کہتے ہیں چیزوں کی پہچان کو، سمجھ کو، صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں بلکہ سمجھ بھی کسی چیز کی ہو اس کے پاس، یعنی اچھا خاصا عقل مند انسان جو ہے نا وہ عارف کہلاتا ہے. اچھی خاصی جس کے پاس عقل ہو، انٹلیکٹ ہو جس کے پاس، اس کو عارف کہیں گے. ورنہ تو کوئی لڑکا بھی پڑھ کر کے کسی طرح رٹا مار کر کے خوب سارے نمبر لا کر کے عالم بن سکتا ہے لیکن وہ عارف نہیں بنے گا، اس کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. تو عقل چاہیے ہوتی ہے سمجھ کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. تو عارف بھی تھا. اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ عابد بھی تھا، یعنی عمل کرتا تھا عبادت والے، بہت زیادہ عمل کرتا تھا، بہت عبادتیں کرتا تھا، چپے چپے کے اوپر سجدے کیے، یہ بھی سنا ہوا ہے ہم نے. طاؤس اور ملائکہ بن گیا، کیونکہ ملائکہ بھی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، تو یہ اتنا زیادہ عبادت کرتا تھا کہ ان میں سے بھی اس کو ایک پرومیننٹ پوزیشن حاصل ہو گئی تھی. اب یہ تین کام جو یہ کرتا تھا، تو پھر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ چونکہ عاشق نہیں تھا، ایک اور عین اگر اس کے پاس ہوتا نا عشق والا، تو پھر یہ سجدہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتا، لیکن یہ عاشق نہیں تھا تو اس وجہ سے حکم نہیں مانا اس نے اللہ تعالیٰ کا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عاشق کیوں نہ بنا، کیوں نہیں بنا، محبت کیوں نہیں پیدا ہوئی اس کے اندر. تو اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر کھولیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان وہاں پر کر کیا رہا تھا. تو عام زبان میں ہم کلاس کے اندر اس کو سمجھایا بھی ہے، کچھ لوگ تو سن بھی چکے ہیں پہلے اس موضوع کو. یہ وہاں بیٹھ کر کے کرتا کیا تھا آسمانوں کے اندر؟ ایک تو ابھی ہم نے سنا نا کہ یہ بہت عبادتیں کرتا تھا، دوسرا یہ علم حاصل کرتا تھا. علم حاصل کیسے کرتے ہیں؟ جو علم والے ہوتے ہیں آپ ان سے سیکھتے ہیں. اور عرفان کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں، آپ غور و فکر بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، آپ کو بات کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہاں پر رہ کر کے وقت ضائع نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ سویا پڑا ہوا ہے، تفریح کر رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے. وہاں پہ گلی ڈنڈا ہوتا ہو پرانے زمانے کا کرکٹ، تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی خرافات کر رہا ہے، یا تبلے بجا رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، یا فرشتوں کو جو ہے نا کوشش کر رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ گیملنگ شیملنگ کریں، جوا، یا شراب وغیرہ بنا کر کے شراب پی رہا ہے، یا کوئی اس قسم کے اور گناہ کر رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہم نے سنا نہ پڑھا کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کر کے یہ کام کر رہا ہوتا تھا. عادت پڑی ہوئی تھی اس کو نافرمانی کی، تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اسجود لآدم، اس نے کہا نہیں میں نہیں سجدہ کرتا، نہیں کہا سجدہ کیا اس نے. یہ ایسا کوئی کام نہیں کر رہا تھا، وہاں پر وقت ضائع نہیں کر رہا تھا. انتہائی انٹیلیجنٹ مخلوق تھی، علم اور عبادت کے اندر، غور و فکر کے اندر اپنا وقت لگا رہی تھی یہ مخلوق. اس سے آگے بڑھ کر کے ہم کہتے ہیں نا جی کہ ٹھیک ہے علم حاصل کیا مدرسے کے اندر لیکن اصلاح نہ ہوئی، اور غور و فکر کیا تو مفکر بن گئے لیکن نیک نہ بن سکے، اور عبادتیں کریں تو عابد بن گئے لیکن نیک نہ بن سکے. تو کہتے ہیں کہ جی نیکوں کی صحبت میں چلے جاؤ تو نیک بن جاؤ گے. تو کیا خیال ہے یہ کہاں کس کی صحبت میں تھا؟ یہ بروں کی صحبت میں تھا. تبلیغی جماعت کے لوگ اتنی نیکوں کی صحبت میں نہیں نکل سکتے جتنے نیکوں کی یہ صحبت میں تھا. تو جماعت میں بھی نکلا ہوا تھا، یعنی صحبت میں تھا، مستقل صحبت میں تھا، ایسوں کی صحبت میں جو کہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، جن کو کہ گناہ نے کبھی چھوا ہی نہیں، ایسے پاکیزہ نفوس تھے جن کی صحبت میں یہ تھا. اچھا اس کے اوپر پھر تصوف والے کہتے ہیں کہ ہاں بھئی جماعت میں نکلنے سے اصلاح تو ہو جاتی ہے نیکوں کی، جماعت میں آپ نکلتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں، مسجد کے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی اصلاح جو ہے وہ آفاقی ہوتی ہے، انفسی نہیں ہوتی. تو آفاقی کا مطلب بیرونی اصلاح ہو جاتی ہے، ٹوپی پہن لیتے ہیں، جبہ پہن لیتے ہیں، اور شلوار آپ کی نیچے سے اونچی ہو جاتی ہے، داڑھی اگ جاتی ہے، اعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے آفاقی اصلاح، بیرونی اصلاح. انفسی اصلاح کہتے ہیں جس میں روحانی بیماریوں کی اصلاح ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، عجب ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے، یا کنٹرول میں آ جائے، شریعت کی دائرے میں آ جائے، غصہ دائرے میں آ جائے، سب کچھ، اس کو انفسی اصلاح کہتے ہیں. تو تصوف والے کہتے ہیں جی انفسی اصلاح کرنے کے لیے نا اب آپ کو خالی چلت پھرت نہیں کرنی، بلکہ آپ کو کسی شیخ کی نظروں میں رہنا پڑے گا، شیخ کے سامنے رہنا پڑے گا، خانقاہ میں جانا پڑے گا، وہاں جا کر کے آپ کی اصلاح ہوگی. تو کیا خیال ہے یہ کس کی نظروں میں تھا؟ یہ اس کا شیخ کون تھا؟ وہاں پہ کوئی اور تھا جو اس کا شیخ ہو سکے، جس کے کہ یہ توجہات میں ہو، اٹینشن میں ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات تھی وہاں پر، اور کوئی شیخ نہیں تھا وہاں پہ. جبرائیل علیہ السلام اس کے شیخ نہیں تھے, میکائیل اسرافیل علیہ السلام اس کے شیخ نہیں تھے. اللہ رب العزت ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ سپروائز کر رہے ہیں سارے معاملات وہاں پر. تو جو بہترین سے بہترین شیخ ہو سکتا ہے, بہترین شیخ اس کو نصیب تھا, بہترین صحبت اس کو نصیب تھی, بہترین مشغلے اس کو نصیب تھے, پھر کیوں نہیں ہو اس کی اصلاح؟ بھائی کہتے ہیں نا ابھی تکبر کا شکار تھا اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا, تو بھائی ہم بھی تو تکبر کے شکار ہوتے ہیں نا, اور تکبر کی اصلاح کے لیے ہی تو شیخ کی خانقاہ میں جاتے ہیں, نیکوں کی صحبت میں جاتے ہیں. تو یہ تو تھا وہاں پر, تو پھر کیوں نہیں اس کی اصلاح ہوئی؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اصلاح جو ہوتی ہے اس کے لیے کچھ اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, علم حاصل کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے, غور و فکر کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے, عبادتیں کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے, صحبت اختیار کر لینا تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور پھر شیخ کے سامنے رہنا یہ تو گویا کہ بالکل فائنل نیل ان دا کافن. تو خیر وہ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ فائنل ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ ہاں جی اس بندے کی سلو ہونی اصلاح ہونی ہے. تو سب کچھ تو اس کے پاس نصیب تھا, لیکن اس کی کیوں نہیں اصلاح ہوئی؟ کیوں یہ تکبر کا شکار رہا حتیٰ کہ اس نے اللہ تعالی کے حکم کا انکار کر دیا اور مردود ہو گیا اور وہاں سے پھٹکار دیا گیا؟ تو کیا وجہ بنی؟ اس کو ہم اپنے انگلش پلس اردو لینگویج کے اندر, انگلو جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر اگر ہم کہیں نا تو اس کو کہتے ہیں اس کا ایٹیچیوڈ خراب تھا, مائنڈ سیٹ, اس کی سوچ گندی تھی. اعمال گندے نہیں تھے, وقت ضائع نہیں کر رہا ہوتا تھا, اس کی سوچ گندی تھی, اس کا ایٹیچیوڈ خراب تھا. ہم نے جب شروع میں پہلی جاب کری نا گریجویشن کے بعد, تو وہاں پہ یہ لفظ بہت سنتے تھے کہ آفس کے اندر کوئی آتا تھا, بڑا ہی زبردست ترم خان آتا تھا, بڑی زبردست جی پی اے کے ساتھ آتا تھا, اور بڑا انٹیلیجنٹ آتا تھا, اور بڑے بھاگ بھاگ کر کے اچھے اچھے سری طریقے سے کام کرنے والا آتا تھا, لیکن وہ مینجمنٹ کی آنکھ کا تارا نہیں بن پاتا تھا. وہ اپنے کو ورکرز کے ساتھ جو ہے نا اس کی بنتی نہیں تھی, وہ ہر وقت جو ہے نا ایک مصیبت بنا رہتا تھا, حالانکہ اس سے زیادہ ذہین کوئی اور نہیں ہوگا. تو سب یہ کہتے تھے کہ یار ہے تو یہ سب کچھ بڑا زبردست اس کے اندر, لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے, سر ہی ہیز این ایٹیٹیوڈ پرابلم. جبکہ اس کے برعکس کوئی دوسرا آتا تھا کہ جس کی جی پی اے بھی بہت کم ہوتی تھی, بمشکل پاس ہوا ہوا ٹو سے اوپر, اور اس کے ایسا کوئی بہت زیادہ ترم خان بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن سب کے ساتھ بہت اچھے, ہر کوئی اس کو پسند کر رہا ہے, ہر کوئی اس کو اپنے ٹیم میں لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی مجھے پروجیکٹ کرنا ہے نا, یہ بندہ میری ٹیم میں آ جائے, اس کے ساتھ جو ہے نا بس میں چلا لوں گا اس کو, میں چلا لوں گا اس کو, بے شک یہ خود نہیں چل پائے گا, میں چلا لوں گا. تو لوگ اس کی ریسپانسبلٹی لے لیا کرتے تھے. تو کیوں بھائی؟ کہتے تھے اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے, ہی گیٹس الانگ ویری ویل, اٹس ایزی ٹو ورک ود ہم, اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, مائنڈ سیٹ بھی جس کو کہہ دیتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ جو ہوتی ہے نا, یہ چیز کی ہوتی ہے انسان کی, یہ اس کے فیوچر کو ڈٹرمن کرتی ہے, اس کے پیتھ کو ڈٹرمن کرتی ہے. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا نا, ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوا نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اب ہم واپس آتے ہیں اپنی توبہ کی ڈسکشن کے اوپر, تو توبہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم بظاہر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں, ہم بظاہر صحبت اختیار کر لیتے ہیں, شیخ کے ساتھ بیعت بھی کر لیتے ہیں, مجالس میں بھی آنا جانا شروع کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ بہت خدمتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بہت بظاہر عاجزی و انکساری اختیار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ ابھی تک ویسا ہی ہوتا ہے جیسا پہلے تھا, ہمارا مائنڈ سیٹ خراب ہوتا ہے. تو وہ کیا خراب ہوتا ہے؟ ویسے ہوتا ہے کہ ہم نے نا کچھ پری کنسیوڈ نوشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, ان کو نہیں ہم چھوڑنا چاہتے. اس کو مشائخ کی زبان میں کہتے ہیں اپنی میں کو ختم نہیں کرنا چاہتے. حتیٰ کہ شیخ کے سامنے بھی اپنی میں کو ختم نہیں کرنا چاہتے. اور جو صحبت میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں آتے, بے وقوف قسم کے لوگ جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, بس ایسے ہی خانقاہ میں آ گئے ہیں کیونکہ کچھ اور کرنے کو نہیں تھا ان کے پاس, یا ان کے پاس وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں جیسی صلاحیتیں میرے پاس ہیں, وہ انٹلیکٹ نہیں ہے جیسا کہ میرے پاس ہے, وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے جیسا بیک گراؤنڈ میرے پاس ہے, وہ علم نہیں ہے جیسا کہ میرے پاس ہے. تو یہ تو فضول قسم کے لوگ ہیں. تو ایسی صحبت سے اس کو کیسے فائدہ ہوگا جس صحبت کو وہ اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے؟ اس صحبت سے فائدہ تو اس وقت ہوتا نا جب ان کو وہ اپنے سے افضل سمجھتا, اوپر سمجھتا, تو ان سے پھر اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا. کیونکہ فیض جس سے کہ انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے فلو ہوتا ہے, جس طرح سے پانی اوپر سے نیچے فلو ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو اپنے سے نیچے سمجھ رہے ہیں تو نیچے سے اوپر تو پانی فلو نہیں ہوتا, اینٹی گریویٹی نہیں چلتا یہ معاملہ. تو جس صحبت سے فائدہ اٹھانا ہے اس صحبت کو اپنے سے افضل سمجھنا ہوگا, دین والوں کو اپنے سے افضل سمجھنا ہوگا, تب ان کی صحبت سے ہمیں فائدہ ہوگا, ورنہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ شاید نہیں ہونے والا ہے. تو غلطی ہم یہ کر جاتے ہیں کہ ہم نا ان لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ارریلیونٹ قسم کے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ذرا اسپیشل سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں اس صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا. اور شیخ سے کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ شیخ کو تو حالانکہ ہم بڑا سمجھ رہے ہیں, افضل سمجھ رہے ہیں, پھر بھی اس سے کیوں نہیں فائدہ ہو رہا؟ اس سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی میں کو کمپرومائز نہیں کیا ہوتا. وہ کچھ کہتے رہے کرنا میں نے وہی ہے جو میں چاہوں گا, جو میں صحیح سمجھتا ہوں. تو اس واقعے ابلیس اور آدم کے اندر ہمارے لیے جو نشانیاں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم بھی اسی قسم کی غلطیاں کر رہے ہوں گے نا تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اتنی اچھی صحبت میں رہنے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا. اور پھر ہمارے شیخ جو ہے نا وہ کتنے ہی افضل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے افضل تو ہمارے شیخ نہیں ہو سکتے نا. تو جب اس کو اللہ تعالیٰ سے فائدہ نہیں ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور تھا. مزے کی بات یہ ہے بلکہ عبرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یہ حرکت کری تو اس میں اس نے وہی کیا جو کہ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنے والا کرتا ہے. کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا, نہ تو مجھے گمراہ کرتا نہ میں کوئی ایسا کام کرتا. یعنی بلیم جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں لیا اس نے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. بے شک غلطی ہو جاتی ہے کسی سے بھی, لیکن انسان توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے تو آگے سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن وہ بندہ کیسے معافی مانگے جو کہ اپنا بلیم دوسرے کے اوپر شفٹ کرنے کی کوشش کرے؟ وہ کیسے معافی مانگے؟ وہ کس سے معافی مانگے؟ بما اغویتنی, تو نے مجھے باغی کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا, یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ تو جس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہوتا ہے نا وہ الٹیمیٹلی اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کو الزام دینا شروع کرتا ہے. اس بندے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے, شروع میں بہت اچھا, بہت عبادتیں کرنے والا, بہت علم, سب کچھ, انجام اس کا ایسا ہوتا ہے بلیم ڈال کر کے چلا جاتا ہے. یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے نا یہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں ان غلطیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم ان سے توبہ کریں. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, بہتر سمجھنا, کوئی ہماری کلاس الگ ہے دوسروں کے مقابلے میں, ہم کسی الگ کلاس سے آئے, ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. یہ جو بار بار لکھتے ہیں نا اسپیشل دعا چاہیے, اس کے بارے میں بھی غور کریں, کیوں آپ کو اسپیشل دعا چاہیے؟ کہ ایسا تو نہیں مسئلہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں تو نارمل دعا آپ کے اوپر اثر نہیں کری, آپ کو اسپیشل دعا چاہیے یا آپ کو اسپیشل توجہات چاہیے؟ کیوں بھائی, نارمل توجہات سے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسپیشل توجہ چاہیے, آپ کو اسپیشل وقت چاہیے, چاہے کوئی ضرورت ہو نہ ہو آپ کو بس وقت چاہیے اسپیشل دوسروں سے ہٹ کے؟ کیوں, کہیں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی وہی والا؟ تو مسئلہ یہی ہے، ایک شعر کافی عرصہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جس کو میں کی ہوا لگی اس کو پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی. جس کو میں کی ہوا لگی ہوئی ہوتی ہے نا، پھر شیخ اس کے لیے دعائیں کرتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر شیخ اس کو معمولات بتاتے رہے، اس کو کوئی تجویز دیتا رہے، کوئی مشورے دیتا رہے. جو دعائیں ہوتی ہیں، دعا کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ دوا ہوتی ہے. اب نہ اس کو دعاؤں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ اس کو دواؤں کا فائدہ ہو رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو میں کی ہوا لگی ہوئی ہے. یہ اپنی میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ چاہتا ہے اس کو کوئی مقام مل جائے، بے شک دنیا کا نہ ملے آخرت کا مل جائے، دیندار ہونے کے بعد آخرت بن جاتی ہے اپنی پرائیورٹی، لیکن آخرت کے لیے یہ خام خیالی سے تو فائدہ نہیں ہوتا نا، آخرت نہیں ملتی ہے نا. تو اپنی اصلاح کے لیے اس مائنڈ سیٹ سے توبہ کرنا یہ پہلی شرط ہے، اور پھر گناہوں سے توبہ کرنا اس کے بعد آتا ہے. تو اگر ہم عقلی طور پر اپنے آپ کو بٹھا کر کے، اپنے آپ کو سمجھا کر کے نا، اس مائنڈ سیٹ سے توبہ کر لیں کہ نہیں، میں برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، صرف شیخ سے برا نہیں ہوں کہ جی شیخ کو میں نے بڑا مان لیا تو شیخ سے برا ہوں، نہیں، میں سب سے برا ہوں. عقلی طور پر اپنے آپ کو کنونس کریں، اور یہ ایک انسٹنٹلی ہوتا ہے. پچھلے ہفتے ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بھائی پہلے جو ہے وہ عقلی طور پر کنونس ہوگا، یا پہلے جو ہے وہ، یعنی پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہوگا پھر اس کے بعد توبہ کرے گا، یا کیا ہوگا اس طرح سے؟ تو ان کو یہ سمجھایا تھا کہ مائنڈ سیٹ کا جو چینج ہے نا، یہ انسٹنٹ ہوتا ہے، ایک لمحے کی بات ہوتی ہے. یہ انسان فوراً توبہ کرتا ہے اسی وقت، اس کے اندر دوام بے شک نہ ہو، لیکن اس لمحے میں اپنی غلطی کو مان کر کے، تسلیم کر کے، اور اپنے آپ کو اصلاح کا مستحق سمجھ کر کے، ضرورت مند سمجھ کر کے، یہ توبہ کر لے، اور اس کے بعد پھر صحبت اختیار کرے، اس کے بعد پھر شیخ کے پاس بھی جائے، ان کو اپنے حالات بھی بتائے، ان کے بتائے ہوئے معاملات بھی کرے، تو اب اس کو آہستہ 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 فائدہ ہونا شروع ہوگا. کیسے آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کے قلب کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوگی. اس کا قلب آہستہ آہستہ ثبت بنے گا، ثبت، ثابت قدم. تو اب اس کو توبہ کے اوپر استقامت بھی نصیب ہونی شروع ہوگی، یعنی کہ اس کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہونی شروع ہو جائیں گی، گناہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، روحانی بیماریاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اچھے جذبات و خیالات و کیفیات اس کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی، اور آتے آتے بالآخر اس کو اس کے اوپر استقامت نصیب ہو جائے گی، دوام نصیب ہو جائے گا. تو یہ دوام کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ عقلی طور پر نصیب نہیں ہوتا، عقل سے تو ابتدا ہوتی ہے، دوام تو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب قلب سنور جاتا ہے، اور قلب سنورنے کے اندر بہت وقت لگتا ہے. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب جس کا ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ایمان اور کفر، قرآن کی روشنی میں اس شیطان کے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شیطان نے، ابلیس نے، نہ کبھی خدا کا انکار کیا تھا، نہ کبھی اس نے خدا کی خدائی کا انکار کیا تھا، نہ اس نے خدا کی کسی صفت کا انکار کیا تھا، بلکہ اس نے صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. آدم علیہ السلام اللہ تو نہیں تھے، تو اس نے تو اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا. تو یہ تو حضرت لکھتے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو موحد اعظم ہوں، سب سے بڑا موحد ہوں، توحید کا علم بردار، سب سے بڑا، کیونکہ اے اللہ میں نے تیرے کہنے پر بھی تیرے غیر کو سجدہ نہیں کیا، مجھ سے بڑا اور کون موحد ہو سکتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ نے اس کی سرکشی کو تکذیب ہی کے حکم میں رکھ کر اس کو گناہ عظیم قرار دیا، بلکہ تو اس کا جو جھٹلانا تھا نا، تکذیب، وہ یہی تھا کہ اس نے اللہ کے کہنے کے اوپر چھوٹے کو سجدہ نہیں کیا جو بظاہر اس سے چھوٹا تھا، کیونکہ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور یہ جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا تھا. تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے کو بڑا سمجھنے کے بجائے جو ہے نا، وہ اپنی بڑائی جو ہے نا وہ بہرحال اس کو کمپرومائز نہیں کرتے. تو حقیقت یہی ہے کہ ہماری اصلاح کے اندر رکاوٹ صرف اور صرف ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتا. نہ تو ماحول اس راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ دین اس راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ دنیا اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور نہ مصلح کا اتنا اچھا مصلح نہ ہونا کہ مجھے اتنا بڑا شیخ نہ ملا جتنا دوسروں کو ملا تھا، یا جتنے پرانے زمانے کے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے شیخ مل گئے تھے تو اس وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا اور مجھے نہ ملا، اس وجہ سے میری اصلاح نہ ہوئی. یا یہ کہ پرانے زمانے میں اصلاح کا طریقہ جو تھا وہ خانقاہوں میں جا کر کے اصلاح ہونا تھا، تو ہمیں تو خانقاہ میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو اس وجہ سے ہماری اصلاح نہ ہوئی. یا اس طرح کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی انسان کی اصلاح میں. انسان کی اصلاح کے اندر صرف اور صرف اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ اور اس کا اپنا مائنڈ سیٹ رکاوٹ بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو کسی فائدے میں لانا چاہتے ہیں اور یہاں سے کامیاب ہو کر کے لوٹنا چاہتے ہیں واپس اللہ تعالی کے پاس، جس مقصد سے ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر وقت ضائع کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے. یہاں پر اللہ تعالی نے ایسے ہی کچھ کھانے پینے کہ بہت زیادہ اللہ تعالی نے کچھ خوراک بنا لی تھی، دنیا کی نعمتیں بتا لی تھی، تو اب ان کو کنزیوم کرنا تھا تو اس وجہ سے انسانوں کو پیدا کر دیا کہ چلو بھی کھاؤ پیو اور میری نعمتوں کو ذرا سا استعمال کرو، کم کرو. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا تھا نا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پر آ کر کے اپنی اصلاح کریں اور واپس پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو کر کے لوٹیں. تو قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا تو وہ ناکام ہو گیا. اس دنیا کے اندر بظاہر اس کو جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں، کتنا ہی اس نے علم حاصل کر لیا، کتنا ہی اس نے جو ہے وہ نام کما لیا، حتیٰ کہ کتنا ہی اس نے کام کر لیا، دین کو فائدہ پہنچا دیا، دنیا کو فائدہ پہنچا دیا، لیکن اگر اپنی اصلاح نہ کر سکا تو پھر زندگی اس کی برباد ہو گئی. تو ایسی زندگی ضائع کر دینے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کر لیں اور ہم اپنے آپ کو حوالے کریں، جیسا کہ کل میت بینا یدیل غسال، کہ غسال جس طرح سے چاہتا ہے وہ ویسے میت کو غسل دیتا ہے. میت سے پوچھتا نہیں کہ جی آپ بتائیے، یا میت بیٹھ کر کے اس کو سجیشنز نہیں دے رہی ہوتی کہ جی مجھے آپ اس طرح سے پھر دھوئیں، اب میرا ہاتھ دھوئیں، اب آپ میرا پیر دھوئیں، اب آپ اچھا زیادہ نہ دھوئیے گا ورنہ کریم اتر جائے گی. اس طرح کی کوئی بات یہ نا، اپنی طرف سے ہم جو اعتماد نا دھونے والے کے اوپر اعتماد، اور یہ سمجھنا کہ بھائی یہ جو کر رہے ہیں تو میں نے چونکہ ان سے تعلق ہی اللہ کی نسبت سے بنایا، دنیا کی نسبت سے تو نہیں بنایا، تو اللہ کی نسبت سے بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کر رہا ہے مجھے نیک بنانے کے لیے، میری اصلاح کرنے کے لیے. تو ایسے نا اپنے اعتماد کو پھر اللہ کی ذات پر اصل میں رکھنا ہوتا ہے. شیخ کے اوپر بھی اعتماد دراصل اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کی وجہ سے ہوتا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیجئے. زندگی میں جو بھی گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ہو چکی، گناہ ہو چکے، ان سب سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ عاجز حرمت بھول جاتا ہے لیکن پھر بعد میں درمیان میں یاد آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو میں بسم اللہ کے بعد ہی روک دیا کہ بھائی اتنا زور سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, پورا علاقہ گونج جاتا ہے. یہاں تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو لگتا ہے پوری بلڈنگ کے باہر آواز جاری ہوتی ہوگی. تو اس جوش و جذبے کا فائدہ نہیں ہے خاموشی سے, ٹھیک ہے, آواز نکالنے سے فائدے نہیں ہوتے, خالی آرام سے تحت اللفظ تحت الزبان رہنے والوں کے لیے نقصان نہ ہو جائے, پریشانی نہ ہو جائے نا کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معمولات مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں. پہلا معمول یہ کہ صبح شام استغفار پڑھنا, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دوسرا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, ایک بارہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آدھا ہی کر لیں. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو, ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر سے رجوع کر لے, یہی وقوف قلبی ہے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ کہیں اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کر لیں, دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ لیا اپنے ذہن کے اندر, اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہ مراقبہ کہلائے گا. تو یہ پانچواں معمول ہے. اور چھٹا معمول جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان سے دین سیکھتے رہنا, مشورے کرتے رہنا, گائیڈنس حاصل کرتے رہنا اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر, ان سب کو رابطہ شیخ کہا جاتا ہے. یہ کل 6 معمولات ہیں, اور ان معمولات سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر وہ ان سب کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق صحیح صحیح انجام دینے کی کوشش کرتا رہے. اس کے اندر سب کچھ کورڈ ہے, تفصیل کی بھی ضرورت نہیں اور نہ وقت ہے, لیکن اگر انسان ان 6 کے اوپر عمل کر لینا, یعنی بہت ساری اور چیزیں ہیں لیکن ضمناً وہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں اس کے اندر. کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کو پابندی سے کریں, اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دعا نہیں ہے, یہ سارے معاملات دوا ہیں. تو دعا الگ کرنی ہے لیکن یہ سب دوا ہیں, تو ان کو کریں گے دوا کے طور پر تو ان سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا,
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہے گی، نہ شکوے دوستاں رہے گا نہ غیبت دشمنا رہے گی، رہا میں دن رات غفلتوں میں عبس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، میں دین لوں گا میں دین لوں گا نہ لوں گا میں زینہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز ہرگز یہ چار دن کی ہے یار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز یہ چار دن کی ہے یار دنیا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، بتان دلبر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی با وفا نہیں ہے، بتان دلبر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی با وفا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کرنے کے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کرنے کے بعد ان کو ضائع کر دینے سے حفاظت فرما، اے اللہ علم حاصل کرنے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد کفر اور الحاد سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے علت سے ذلت سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، اے اللہ رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ جگ ہسائی سے حفاظت فرما، اے اللہ زمانے کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ مہربانی والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہر طرف فریب ہی فریب ہے، اے اللہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اے اللہ یہی لگتا ہے کہ دجال کے لیے دنیا بالکل تیار ہو چکی ہے، اے اللہ ان دھوکوں کا شکار ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ قلب سلیم نصیب فرما، اے اللہ بات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جیسا سچ ہے اے اللہ اس کو ویسا سمجھ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ باطل کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بدگمانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بد اعتقادیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نسبت حاصل ہو جانے کے بعد نسبت کے چھن جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ مضبوط سے عزبت ترین نسبت عطا فرما، اے اللہ اس کو موت تک پہنچا دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ پھر موت نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات کے صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قبر کو جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے اندر راحت و آرام والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہزاروں ہزاروں سال ہم نے قبر میں رہنا ہے، اے اللہ دنیا کی زندگی میں تو اے اللہ چند ہزار گھنٹے بھی ہم نہیں رہنے والے ہیں، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کے لیے اپنی تمام فکریں، اپنی تمام سوچیں لگا دیتے ہیں، اے اللہ اس قبر کے ہزاروں ہزاروں سال کی زندگی کے لیے اے اللہ ہمیں سوچنے کی فرصت نہیں ملتی، اے اللہ اس قبر کی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ گناہ کو چھوڑنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے جیسے بھی گناہ ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، اے اللہ سوچ کے گناہ ہو یا ایٹیٹیوڈ کے گناہ ہو، اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بات کو ہم میں سے کسی کے بھی خلاف حجت نہ بنا، اے اللہ کہ ہم نے تو سارا اے اللہ بات کھول دی تھی لیکن پھر بھی تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اے اللہ یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گی، اے اللہ اس حجت بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے آپ کو حوالے آپ کے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی میں کو مٹا دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی فنائے قلبی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی فنائے نفسی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی آنکھوں کا نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی قلب کی بصیرت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی بات کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما، اپنی ولایت کبریٰ کے درجات عطا فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اس فتنہ دجال کے دور سے اے اللہ ہمیں بچ بچا کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کو، اے اللہ اپنے اہل و عیال کو، احباب کو ساتھ لے کر کے بچ کر کے نکل جانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ گھر بار آل و اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ در حقیقت
خطیۃ حب الدنیا ہی تو ہے جو رأس کل خطیۃن، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے اللہ اصل میں اس حب دنیا کا علاج فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہمارے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کے لیے جگہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم نے جس نجاست سے اپنے دل کو بھرا ہوا ہے، اے اللہ اس کے اندر آپ کی محبت کی جگہ ہی نہیں بنتی، اے اللہ کتنے بدبخت ہوں گے، اے اللہ کے جن کو آپ کے دوستوں کی صحبت بھی نصیب ہوئی، اے اللہ آپ کے ذکر کی مجالس بھی نصیب ہوئی، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کے اولیاء کے ساتھ جو ہے تعلق بھی بنایا، لیکن اے اللہ پھر بھی ہم نے اپنے دل کے بت کو نہیں توڑا، اے اللہ دلوں کے اندر بسے ہوئے بتوں کو اس وقت ابھی بھی نہیں نکالا، اے اللہ ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، اے اللہ ہم خسارے میں پڑنے والے ہو جائیں گے، اے اللہ دوسری زندگی کہاں سے مانگ کر لائیں گے، اے اللہ ایک ہی تو موقع ہے، اے اللہ اس موقع کو ضائع کرنے سے اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، اے اللہ اس موقع کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ حقیقی توبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے، اے اللہ آپ تو رحیم اور کریم ہیں، اے اللہ آپ نے تو فرما دیا کہ تم ساری دنیا میں بھی اپنے گناہوں کو بھر دو گے لیکن میرے پاس مغفرت کے ساتھ آؤ گے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اے اللہ ہمارا کوئی گناہ آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ جیسا بھی گناہ کیا اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو آج قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب بنانا